بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی. مکتب غامدی کی ایک اور نشست میں خوش آمدید. رمضان کے اندر ہم قرآن مجید کے تعارف کے حوالے سے غامدی صاحب کے افکار اور نظریات کو جان رہے ہیں. اس سلسلے کی اب تک 3 نشستیں ہو چکی ہیں, یہ چوتھی نشست ہے. تو میری گزارش ہوگی کہ جو لوگ اس موضوع سے دلچسپی رکھتے ہیں وہ ترتیب سے پچھلی نشستوں کو دیکھیں, کیونکہ گفتگو اس سے آگے شروع ہو رہی ہے. ہم سب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ہم سب, یہ آیتیں کیا چیز ہیں؟ ہم یہ دیکھتے ہیں عام طور پہ جب دنیا میں گفتگو کی جاتی ہے تو وہ گفتگو ایک مکمل جملہ ہوتا ہے, یا کبھی کبھی وہ مکمل پیراگراف ہوتا ہے جس کے اندر بات پہنچ رہی ہوتی ہے. قرآن کا ترجمہ جب ہم ریڈیو پہ عام طور پہ سنتے ہیں تو ایک جملہ کہا جاتا ہے اور وہ نامکمل ہوتا ہے, اور یوسف وہاں سے نکلے اور انہوں نے کہا اور پھر پوز آ جاتا ہے, اور پھر اس کے بعد آپ کی جو تفسیر یا ترجمہ ہے اس میں بالکل ایک مختلف ٹرینڈ ہے پیراگرافنگ کا. آیت کیا ہے اور آپ نے آیات کے مجموعے سے پیراگراف کیسے بنائے؟
میں نے اس سے پہلے بھی ایک نشست میں یہ عرض کیا تھا کہ قرآن مجید کو آپ عام کتابوں پر قیاس نہ کریں, یعنی یہ اعلیٰ کلام ہے, برتر کلام, اعلیٰ کلام, ایک ادب پارا, ایک شہ پارا ادب. تو اس وجہ سے اس کی مماثلتیں ہمیشہ بہت ادنا درجے میں, ظاہر ہے کہ قرآن مجید تو میں نے جیسے کہ عرض کیا کہ یہ کتاب از آسمان دیگر است, لیکن بہت ادنا درجے میں اس کی مماثلتیں بھی اعلیٰ کلام میں دیکھنی چاہیے. مثال کے طور پر میں نے یہ عرض کیا تھا کہ علامہ اقبال کی نظم دیکھیے مسجد قرطبہ. اب اس میں مصرے ہیں نا, یعنی دو مصروں سے مل کر ایک شعر بنتا ہے.
جی
مضمون ہے ایک جی. پورا ایک مضمون ہے ان کے پیش نظر جس کو سامنے رکھ کر وہ نظم چل رہی ہے. بالکل ابتدا سے انتہا تک نہایت اعلیٰ ربط کے ساتھ وہ اپنی بات کو خاتمے تک لے گئے.
ٹھیک.
جس میں پھر انہوں نے جا کے یہ کہا ہے کہ آب روانے کبیر تیرے کنارے کوئی دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کا خواب. تو وہ نظم جس ان مراحل سے گزر رہی ہے, لیکن اس کے چھوٹے اجزاء کیا ہیں اگر آپ دیکھیں تو مصرے,
وہ سٹینزا ایک جملہ جو ہے.
اچھا, پھر اس کے بعد مصروں کے بعد شعر.
اچھا,
اس شعر کو اگر آپ 1, 2, 3, 4 کریں تو مضمون کے لحاظ سے پیرے بن جاتے ہیں. اچھا, پھر اس کے اندر ایک ایک بند ہے.
جی,
اور اس میں بھی یہ ترتیب رکھی گئی ہے کہ بند میں قافیہ ہے, اور جو بند کے آخر میں ایک شعر آتا ہے وہ قافیہ بھی رکھتا ہے اور ردیف بھی رکھتا ہے,
اور بند دونوں سے ڈسٹنگ بھی ہو رہے ہوتے ہیں.
تو ایک کلام کے اندر چیزوں کو ایسے دیکھنا چاہیے. تو قرآن مجید میں آپ یوں سمجھیے کہ جملے تو ظاہر ہے کہ ایک نظم میں بھی جملے ہیں. پیراڈائز لاسٹ میں بھی یہی ہوگا. آپ کیٹس کو دیکھیں گے تو اوڈ ٹو اے نائٹنگیل میں بھی یہی ہوگا. یعنی جملے تو ہوں گے, لیکن وہ جملے ایک مصرے میں تقسیم ہوئے ہوتے ہیں. بعض اوقات مصرا اس طرح ہوتا ہے کہ اس میں ایک حصہ پچھلے مصرے میں ہے تو اگلا حصہ دوسرے مصرے میں ہے. تو قرآن مجید میں اگر آپ نظم کے مقابل میں رکھیں تو کیا ہوا؟ سورہ. اور خود سورہ کو اگر آپ مصروں اور شعروں کے لحاظ سے دیکھیں تو کیا ہوا؟ آیتیں. اب ان آیتوں میں پھر آپ کو فواصل ملتے ہیں, یعنی جس طرح یہاں قوافی ہیں وہاں ہم نے فواصل کا نام رکھا. تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ پھر ایک خاص طرح کی آہنگ آپ دیکھتے ہیں, خاص طرح کا آہنگ جس میں گویا لفظ بالکل اپنے اندر موسیقی پیدا کر لیتے ہیں. تو اس طرح سے قرآن مجید کو جب آپ پڑھتے ہیں, جب کوئی اچھا قاری تلاوت کر رہا ہو تو وہ مشت آفری ہوتی ہے تلاوت. اس کی وجہ وہی فارم ہے قرآن کی, یعنی وہ اسٹرکچر جو ہے اس کے اندر بڑی غنائیت ہے, بڑی موسیقیت ہے, بڑا آہنگ ہے, وہ آپ کے دل کو چھوتا ہے.
ٹھیک.
اور وہ کلام بن جاتا ہے کہ از دل خیزت بر دل ریزت, میں نہیں چیست کہ چوں شبنم بر سینہ من ریزی. تو یہ کیفیت ہو جاتی.
ٹھیک. اچھا ہم صاحب, آپ نے گزشتہ نشست میں فرمایا تھا کہ جو پاروں کی تقسیم ہے یہ تو حفاظ نے اپنے فہم اور اپنے یاد کرنے کی رعایت سے کر دی ہے. اس کے مقابل میں جو آیتوں کی تقسیم ہے تو ظاہری بات ہے اسرا فرما رہے منصوص ہے. ان دونوں کو اگر آپ کمپیئر کریں کہ وہاں پر پارا جو ہے وہ ایک بے ربط طریقے سے کلام شفٹ ہو رہا ہے ایک دوسرے چیپٹر کے اندر, لیکن یہاں وہ قوافی کی رعایت سے ایک ایک بات رک کے پوری بھی ہو رہی ہے اور اس میں ایک آہنگ بھی پیدا ہو رہا ہے.
بالکل ایسے ہی, یعنی اس میں جملے بھی آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور پھر ایک خاص طریقے کے قوافی سے وہ آہنگ اور موسیقیت بھی پیدا ہو رہی ہے. جو آپ مثلاً وہی ایک ادنا مثال دیتے ہوئے جیسے اچھی شاعری کو پڑھتے ہوئے محسوس کرتے ہیں. قرآن مجید ظاہر ہے کہ ایک بہت برتر کلام ہے, اس کو شاعری سے تشبیہ نہیں لیکن سمجھانے کے لیے، یعنی آپ کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بھی یہی کیا نا کہ اپنے آپ کو، اپنی صفات کو، اپنے عالم کو، جنت کو، دوزخ کو سمجھانے کے لیے متشابہات کا طریقہ اختیار کیا ہے، یعنی دنیا کی چیزیں جو بڑی ادنا ہیں جنت کے مقابلے میں، ان کو تشبیہ دے کر بتا دیا ہے کہ ایسا تصور کرو. تو بالکل وہی طریقہ قرآن مجید کے معاملے میں بھی اختیار کرنا چاہیے، اور اس میں ہمیشہ مثالیں اعلیٰ ادب سے دینی چاہیے. اس لیے کہ ایک ادب پارا ہے جس کو آپ دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، وہ کوئی تاریخ جغرافیہ کی یا سائنس کی کتاب نہیں ہے.
ٹھیک. اچھا، لوگ ہم سب اکثر یہ بھی پوچھتے ہیں کہ قرآن مجید پہ، بعض میں نے دیکھا کہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں اس کی زبان پہ، وہ کہتے ہیں کہ محض قرآن نے اپنے اس اسٹرکچر کو بحال رکھنے کے لیے قوافی کی رعایت کی ہے، ورنہ وہ جملہ جو ہے وہ کسی اور طریقے سے بھی کہا جا سکتا تھا. تو مثلا میں آپ کے سامنے ایک مثال دیتا ہوں. اب یہ سورہ ہے، اس میں ابتدا ہوئی قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون اب والذین هم لفروجهم حافظون. اب یہ مطلب والذین هم للزکاة فاعلون، اب باقی جگہوں پہ زکوٰۃ وہ ادا کرتے ہیں، اس کو دسیوں طریقے سے کہا گیا، لیکن محض اس رعایت سے کہ پیچھے وہ نون نون آ رہا ہے تو اس کو فائلون کر دیا گیا.
ہونا چاہیے نا، اصل میں اسی سے تو وہ حسن پیدا ہوا ہے. ایک اعلیٰ درجے کا شاعر کیا کرتا ہے، وہ بھی یہی کرتا ہے، یعنی وہ نثری ترتیب کو تھوڑا سا تبدیل کر دیتا ہے، تو اس کے نتیجے میں وزن، ہنگ، موسیقی سب کچھ وجود میں آ جاتا ہے. تو قرآن مجید بھی ایسے ہی کرتا ہے.
ٹھیک. تو اچھا، ہم سے جو پیراگرافنگ آپ نے کی، پھر میں دوبارہ وہی سوال دہراؤں گا جو میں نے سبا من المثانی پہ دہرایا تھا، کہ اللہ میاں نے تو نہیں بتایا نا کہ یہ ہمارا، انہوں نے تو آیتوں کے لحاظ سے ہمیں بتا دیا. یہ جب آپ نے دریافت کیا کہ یہ بات یہاں سے شروع ہو کے یہاں پہنچ رہی، اس طرح ایک مضمون کے اندر مرکزی مضمون بھی ہوتا ہے، لیکن اس مضمون کے اپنے اسٹرکچر کو جب توڑ کے بات پہنچائی جا رہی ہوتی ہے، اور دنیا میں بات ہمیشہ اسی طریقے سے پہنچائی جاتی ہے، تو وہ کیسے دریافت کیا؟ یعنی وہ بار بار پڑھنے سے واضح ہوا، اس کا کلیو کیا ہے کہ یہ پیراگراف یہاں شروع ہوا یا ختم ہو گیا؟
آیتیں تو اللہ تعالیٰ کی اپنی توقیف ہے، یہ توقیفی کی اصطلاح ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام خود اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. تو قرآن مجید کی آیات کی تقسیم اللہ کی ہوئی ہے، یعنی انہوں نے اس کا لحاظ رکھا ہے. جیسے ہم کہیں کہ اقبال نے مصرے اور شعر، وہ تو خود ہی طے کیے. دوسری چیز کیا ہے؟ سورہ، یعنی ظاہر ہے کہ وہ آیات ایک مجموعے کی حیثیت سے جس وحدت میں تبدیل ہوتی ہیں وہ سورہ ہے. سورہ کا ایک موضوع ہے، ایک مضمون ہے، اس کو وہ لے کے چل رہی ہے. سورتوں کو ابواب میں رکھنے کا معاملہ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے کیا.
جی،
یعنی وہاں تو میں نے عرض کیا کہ بدی ہے، جیسے ہی آپ اندر اتریں گے فوراً نظر آ جائے گا آپ کو. اب اس کے بعد جہاں تک پیراگرافنگ کا تعلق ہے، تو مضمون کو آپ سامنے رکھ کر ایک معنوی ربط کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. جب آگے بڑھتے ہیں تو یہ واضح ہوتا ہے آپ کے اوپر کہ یہاں مضمون میں وہ وقفہ آ گیا ہے کہ جہاں پیرا بنا دیا جائے. جب ہم خود لکھتے ہیں تو ایسے ہی پیرا بناتے ہیں. یعنی قرآن مجید کا جب ترجمہ کیا جائے گا تو ترجمہ تو شاعری میں نہیں ہوگا نا، یا قرآن مجید کے فواصل اور اس کے آہنگ میں نہیں ہوگا، ترجمے میں وہ نثر میں تبدیل ہو جائے گا. جیسے آپ مسجد کرتبہ کو اگر نثر میں بیان کریں تو اب یہ ضروری ہو جائے گا کہ آپ پیراگرافنگ کریں. وہاں پر ضرورت نہیں ہے.
ٹھیک.
وہاں تو پیراگرافنگ اگر آپ کریں گے تو اس سے آیات مربوط نہیں رہیں گی اس طریقے سے. تو اس وجہ سے وہاں اس کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جس وقت آپ اس کو نثر میں تبدیل کر رہے ہیں تو اب یہ ضروری ہے کہ آپ پیراگرافنگ، یہ پیراگرافنگ اجتہادی ہوگی.
ٹھیک.
اس میں اہل علم کے مابین اختلاف بھی ہو جائے گا، اس سے کوئی قیامت نہیں ٹوٹ پڑتی. اس لیے کہ یہ تو محض تفہیم مدعا کے لیے ہے. جیسے مترجم ترجمے کے لیے لفظ کا انتخاب کرتا ہے، یا کسی اومیجن کو، حذف کو کھولتا ہے، یا ربط کلام کے لیے جب اس نثر میں لے آتا ہے تو بعض چیزوں کا اضافہ کرتا ہے، خواہ وہ قوسین میں کرے یا ویسے کرے. تو یہ چیزیں جس طرح اجتہادی ہیں، اسی طریقے سے پیراگرافنگ بھی اجتہادی ہے. ہمارے مدرسہ فکر میں اس کی پوری تاریخ ہے. یعنی سب سے پہلے استاذ امام امین احسن اصلاحی نے پیراگرافنگ کی پیدا کی ہمارے مدرسہ فکر میں. اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو تفہیم القرآن میں مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی نے بھی پیراگرافنگ کی ہے. تو گویا پیراگرافنگ اس سے پہلے طریقہ نہیں تھا. یہ دور حاضر میں توجہ ہوئی ہے لوگوں کو کہ قرآن مجید کو زیادہ سے زیادہ عام آدمی کے لیے قابل فہم بنانے کے لیے، ترجمے میں عام آدمی کے لیے پیراگرافنگ ضروری ہے، ورنہ उसको ये समझ में नहीं आता कि मजमून आगे कैसे बढ़ रहा है। तो पैराग्राफिंग उन्होंने भी तफीमुल कुरान में की, उस्ताद इमाम ने भी तदब्बुर कुरान में की। मैंने बहुत कम इख्तलाफ किया है, उस्ताद इमाम की पैराग्राफ में बहुत आला है, उन्होंने मुल्तान जेल में की थी, तदब्बुर कुरान में आप उसको देख सकते हैं, उनका तर्जुमा भी अलग छप गया हुआ है। तो मैंने जब तर्जुमा दोबारा किया है तो ज़्यादातर उस पैराग्राफिंग को कबूल किया है, तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इख्तलाफ उम्मीद है मुस्तकबिल में नहीं रहेगा।
ठीक, अच्छा हम सब, एक सवाल जहन में आया वो ये कि आपने फरमाया कि पैराग्राफिंग जो है वो एक कारी को ये बताने के लिए कि बात आगे कैसे बढ़ रही है, तफहीम मुद्दा के लिए बड़ी, लेकिन हम ये देखते हैं कि इससे जो कुरान मजीद के अल्फाज के मानी हैं उन पर भी असर होता है। मैं एक मिसाल पेश करता हूँ, मैं आपकी तफसीर देख रहा था, तो मसलन हमेशा से हम पढ़ते आए जितनी तफासीर और तराजिम है उनमें ये कहा जाता है कि जब सूरह बकरा में कहा वफ़ी ज़ालिकुम बलाउ मिन रब्बिकुम अज़ीम, तो अब बला का तर्जुमा सब ने किया हुआ है कि तुम्हारे लिए इसमें बड़ी सख्त आजमाइश थी, तो आपने उसका तर्जुमा किया इसमें तुम्हारे लिए अल्लाह की नेमत है, तो आप की जो वजह है आप एक वहां पर जो पैराग्राफ शुरू कर रहे हैं वो इज़ नज़ैनाकुम मिन आले फिरौन यसूमूना का सूअल अज़ाब युज़ब्बिहूना अबनाकुम व यस्तहयूना निसाएकुम, अब अगर ये पैराग्राफ यहां से शुरू ना किया जाए तो स्ट्रेस बदल के बला का माना तब्दील हो जाएगा, लेकिन आप उसको निजात के पैराग्राफ से शुरू कर रहे हैं तो वो स्ट्रेस जो है वो माना जो है वो बला के बजाय इनायत का बन गया।
आप इस तरह भी उसको देख सकते हैं, लेकिन ये बात सही नहीं है कि सब लोगों ने ऐसा किया है। उर्दू के जो सबसे पहले और बड़े मुतरजम हैं शाह अब्दुल कादिर, उन्होंने वही तर्जमा किया,
ठीक,
यानी
अच्छा
उन्होंने उसका तर्जमा आजमाइश नहीं किया। असल में देखिए वो जुमला इस तरह का है कि उसमें कहा यह गया है कि याद करो वो वक्त जब हमने तुम्हें निजात दी। किस चीज़ से निजात दी? फिरौनी जो तुम्हारे साथ सितम कर रहे थे। तो अब आखिरी हिस्से से मुतल्लिक जिन लोगों ने समझा उन्होंने बलाउल मुबीन का तर्जमा कर दिया, तुम्हारे लिए उसमें बड़ी आजमाइश थी। यानी किस में बड़ी आजमाइश थी? फिरौनियों के जुल्म सितम में। और अगर जुमले को आप शुरू से देखें कि उस परवरदिगार की इस नेमत को याद करो जिसने तुम्हें इससे निजात बख्शी, तो अब क्या हुआ कि इस निजात बख्शने में अल्लाह की बड़ी इनायत थी तुम्हारे ऊपर। तो चूंकि असल मुद्दा जब आप उसको पैरे में रख के देखते हैं या एक खास तरीके से रब्ते कलाम को समझते हैं, तो वहां पर असल मुद्दा क्या है ये बताना असल मुद्दा है कि वो आजमाइश कितनी सख्त थी, ये बताना असल मुद्दा है कि अल्लाह ने कितनी बड़ी इनायत की कि तुम्हें फिरौन की गुलामी से निजात के दे के ले आया इतने बाजबरूत बादशाह के सामने, क्योंकि पीछे से सारा रब्त यही चला आ रहा है। तो ये है बाज़ जगहों पर तरजीह देने का मसला। अब बलाउल मुबीन का जहां तक ताल्लुक है अरबी जुबान में, वो दोनों मानी में आता है, बड़ी आजमाइश वाज़े आजमाइश के मानी में भी और बड़ी नेमत बड़ी इनायत के मानी में।
ठीक है, बलाउ में रब्ब को मजीम। अच्छा हम सब आगे बढ़ते हैं, इस बात को आगे बढ़ाते हैं। एक चीज़ जो जहन में आती है आपकी तफसीर पढ़ते हुए भी वो ये कि जिस वक्त हम ये कहते हैं कि कुरान मजीद की जो आयात हैं इन आयात को चलें आपने उस मजमूए में रख के समझा कि पैराग्राफ ही बात कह रहा है, लेकिन आप अपनी तर्जुमे और तफसीर में बसा औकात कुछ ऐसी चीज़ें बयान करते हैं जो आयत में बज़ाहिर नहीं लिखी हुई। मसलन इब्तदाई में कुरान जब शुरू होता है इन लजीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून, तो अब सादा तर्जुमा तो इसका ये है, आम तराजम हमें यही मिलते हैं कि वो लोग जिन्होंने इनकार किया कुफर की, आप उसको जोड़ते हैं कि किताब का इनकार किया, तो ये आयत या पैराग्राफिंग के अंदर ये हस्फ कैसे दरियाफ्त हो जाता है?
ये तो अब जब ऊपर से बात को लेके चल रहे होते हैं तो जाहिर है कि फेल आ गया है ना। और कुफर या इनकार वो तो किसी चीज़ का होगा, तो आपको मुतय्यन करना होगा किस चीज़ का इनकार है। यानी या पैगंबर का इनकार होगा, पैगंबर की दावत का इनकार होगा, या अल्लाह का इनकार होगा, या आखिरत का इनकार होगा। तो ये कैसे मुतय्यन करेंगे? सियाक से मुतय्यन करेंगे ना। तो वहाँ बात वहाँ से चली है कि ये अल्लाह की किताब है, ज़ालिकल किताब ला रैब फी, इसमें कोई अदना शुबा भी नहीं है। और इस वक्त देखो ये सहाबाए किराम की जमात है, इनको अल्लाह ने तकवा अता फरमाया था, ये देख रहे हो कि ये किताब पर ईमान लाए हैं, बिन देखे ईमान लाए हैं। यानी गोया पहले वो जमात सामने लाग खड़ी कर दी है, इसके मुकाबले में आया है इन्नल्लज़ीन कफरू। तो जो ईमान लाए हैं वो किस चीज़ पे ईमान लाए हैं? किताब पर।
सही, और जिन्होंने इनकार किया वो किस चीज़ का इनकार किया? किताब
किताब का। तो इस वजह से कुरान मजीद के इनकार और इकरार से बात शुरू की गई है। तो ये सियाक व सबाक से आप किसी फेल का मफूल वाज़े कर देते हैं।
ठीक,
बात
अच्छा हम सब आयतों के बारे में बड़ी तफसील से बात की आपने, हमारे पास अभी हैं 10 मिनट, तो ये जो सूरह के नाम हैं قرآن مجید کے ایک مضمون بہت شاندار، بڑا آپ کو اس میں معنی نظر آتی ہے، ایک شان کلام ہے، لیکن ایک عام آدمی کی حیثیت سے مثلا آپ اس خدا کا آخری کلام قیامت تک، اس کے جب سوروں کے سورہ کا نام دیکھتے ہیں، مطلب دی کاؤ بکر، یہ کیا نام ہے؟ مطلب ہم عام طور پہ کہتے ہیں کہ کسی چیز کا نام آپ رکھتے ہیں، وہ اس کے حسن، اس کے جمال، اس کی معنویت کو نمایاں کرتی ہے، تو اب بکرا، مائدہ، نساء، یہ نام کیسے اس مضمون سے جڑتے ہیں؟
یہاں پر دیکھیے، میں مثال دوں گا کہ غزلوں کا مجموعہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ غزل کا کوئی عنوان نہیں ہوتا،
جی
یہ محض مثال ہے، میں پھر عرض کر دوں، یعنی یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے، سمجھانے کے لیے آپ کے ہاں جو چیز موجود ہوتی ہے تو اس سے کوئی مثال دے کے تقریب فہم مقصود ہوتا ہے، غزل کا کوئی نام نہیں ہے، لیکن آپ بڑی لمبی لمبی غزلیں ہیں، مثال کے طور پر غالب کی ہیں، اقبال کی ہیں، تو غزلوں کے بارے میں آپ یاد رکھنا چاہتے ہیں کون سی غزل، تو آپ کہتے ہیں کہ وہ من والی غزل،
جس میں من آ رہا ہے،
جس میں من آ رہا ہے، نہ تن تیرا نہ من،
من میرا،
اچھا آپ کہتے ہیں وہ کون سی غزل، آپ کہتے ہیں وہ ہے ساقی، تو یہ کیا ہے، ایک علامت کو پکڑا آپ نے اور نام بنا دیا،
ٹھیک.
عربوں کا ذوق بھی کچھ اسی قسم کا ہے، قرآن مجید کی بہت سی صورتوں کے اللہ تعالیٰ نے کوئی نام نہیں رکھے، بعض صورتوں کے رکھے ہیں، وہ حروف مقطعات کی صورت میں، مثلا بکرا کا نام اصل میں الف لام میم ہے، یہ سورہ الف لام میم ہے، اللہ تعالیٰ کا رکھا ہوا نام وہ ہے، تو صحابہ کرام میں ظاہر ہے کہ ذکر ہوتا تھا کون سی سورہ، تو وہ بعض اوقات بات کرتے ہوئے ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ سورہ التی ذکرت فی البقرہ،
جس میں گائے کا ذکر ہے،
تو یہ اس سے اس کا نام البقرہ پڑ گیا، تو یہ صحابہ کرام کے رکھے ہوئے نام ہیں، اللہ تعالیٰ کے رکھے ہوئے نام ان میں سے ایک دو کے سوا نہیں،
تو مطلب اللہ میاں نے ان کے بعض صورتوں کے تو نام رکھے، اس پہ ہم آئیں گے کہ ان کے معنی کیا ہوتے ہیں، لیکن مثلا اللہ میاں نے اس مسئلے کو کیسے حل کیا کہ جب میں قرآن پڑھ رہا ہوں اور آپ مجھ سے پوچھیں تو میں کیسے بتاؤں کہ وہ کون سی، جب سورہ کو الگ ڈسٹنگ کر دیا ہے تو پھر ہر سورہ کا نام ہونا چاہیے تھا نا، جب بعض کا رکھا ہے بعض کا کیوں نہیں رکھا پھر؟
نہیں دیکھیے، بات یہ ہے کہ میں نے پھر وہی عرض کیا، غزل کا کوئی نام نہیں ہوتا، آپ اپنی ضرورت سے رکھ لیتے ہیں، تو قرآن مجید ایک اعلیٰ کلام ہے نا، تو اس میں یہ چیز خود ہی مقدر ہے کہ اگر کسی وقت ضرورت ہوگی تو رکھ لیں گے، باقی سورہ کے فصل کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دی جاتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، یعنی ہر سورہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سوائے سورہ توبہ کے لکھی ہوئی ہے، تو میں نے ابھی عرض کیا نا کہ ایک دو نام آپ کو ملتے جلتے ملیں گے جو اللہ تعالیٰ کے رکھے ہوئے، اور مثلا یاسین کو دیکھیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جتنے نام رکھے ہیں وہ حروف مقطعات کی صورت میں، اللہ تعالیٰ کا رکھا ہوا نام کیا ہے، سورہ نون، نون ول قلم ما یسترون، لیکن اس کے آگے کیا لفظ ہے، نون ول قلم، تو لوگوں نے اس کا نام القلم رکھ لیا، اللہ تعالیٰ کا رکھا ہوا نام کیا تھا، سورۃ النون، نون مچھلی کو کہتے ہیں، تو حروف مقطعات ہی ہیں جو اصل میں سورتوں کے نام، یاسین کیا ہے، اصل میں تو حروف مقطعات میں سے ہے، لیکن یہاں ہم آہنگ ہو گیا، یعنی اللہ کا رکھا ہوا نام بھی یاسین تھا اور اس کا معروف نام بھی یاسین ہی ہوا،
بالکل ٹھیک،
تو بعض صورتوں میں تو یہ ہوا ہے دو چار جگہوں کے اوپر کہ جہاں جو نام اللہ تعالیٰ نے رکھا، طہٰ، طہٰ حروف مقطعات میں سے ہے، اللہ تعالیٰ کا رکھا ہوا نام ہے، وہی سورہ کا نام شہرت بھی پا گیا، حامیم السجدہ، تو اس طرح بعض جگہوں کے اوپر تو اللہ تعالیٰ کا رکھے ہوئے نام ہی کو اختیار کر لیا گیا، لیکن بعض جگہوں پر صحابہ نے ایک دوسرا نام بھی دے دیا، اور وہ محض علامت ہی ہے، اس کا مضمون سے کوئی تعلق نہیں،
لیکن چونکہ اب وہ معروف ہو گئے تو پھر لوگ اسی نام سے اس کو موسوم کرتے ہیں،
زیادہ تر پھر اسی نام سے موسوم کرتے
ہیں، آپ نے
اسی وجہ سے جو مختلف مصائف ہیں دنیا بھر میں ان میں بعض اوقات ناموں میں اختلاف ہوتا ہے،
جی یہ بھی ہوتا ہے،
یعنی مثلا ہمارے یہاں سورۃ الدہر ہوگی، عربوں کے ہاں سے شائع ہو کے آئے گا تو سورۃ الانسان ہوگی، اب اس میں بھی دیکھیے حل اتا الانسان ہین من الدہر،
انسان یہاں لے لیا،
آپ نے دھار لے لیا، انہوں نے انسان لے لیا،
ٹھیک،
تو یہ بس ایسے علامتی طور پر لوگوں نے نام رکھے ہیں، صورتوں کے اللہ تعالیٰ کے رکھے ہوئے نام کیا ہے، حروف مقطع،
ٹھیک،
یہ صورتوں کے نام ہیں،
بالکل، اچھا صاحب آپ نے اپنی تفسیر میں، ہمارے پاس چند منٹ باقی ہیں، آپ نے اپنی تفسیر میں اس چیز کو موضوع بنایا ہے، مولانا فراہی نے اس کے اوپر سب سے پہلے یعنی ایک نئی جہت لوگوں تک پہنچائی، متعارف کروائی، ایک عام آدمی جب قرآن کھولتا ہے، کھولنے کے بعد عام جو تفاسیر ہیں اس میں جب یہ سورہ کا نام آتا ہے جو اللہ نے لکھا ہے، الف لام میم یا حامیم سجدہ یا نون والقلم یا یاسین، اس کے نیچے لکھا ہوتا ہے کہ اس ان ناموں کے بارے میں چار اقوال ہیں، اور جو راجع قول ہوتا ہے وہ یہ کہ اس کا معنی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا اور ہم اس کے معنی میں نہیں جا سکتے. تو ایک عام آدمی جیسے اس کو پڑھتا ہے تو کہتا بھی کمال کی کتاب ہے، یعنی یہ اللہ میاں نے میری ہدایت کے لیے دی ہے، اور جو سورہ کا نام لکھا ہے اس کے معنی کے بارے میں مجھے بتایا جا رہا ہے کہ بھائی وہ تو تم جانتے نہیں ہو. تو آپ نے ویسے بہت جگہوں پہ اس کو واضح کیا، لیکن میں چاہوں گا کہ ایک عام آدمی کے لیے اس کو اس مشکل سے آگاہ کریں کہ کیا وجہ ہے، یہ نام کیا ہیں، ان کا معنی ہم کیوں نہیں جانتے، اور اگر جانتے ہیں تو پھر کیا ہے.
دیکھیے جو چیزوں کا نام جب رکھا جاتا ہے تو میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ اس میں ایک علامتی سا اظہار ہوتا ہے. اس کی واضح مثال یہ ہے کہ خود صحابہ نے جب اس سورہ کا نام بکرا رکھا تو مضمون سے کوئی تعلق نہیں ہے.
مضمون میں تو بکرا زیر بحث ہے نا،
بکرا کا لفظ ہی ہے نا.
جی جی،
یعنی سورہ کے مضمون سے تو کوئی تعلق نہیں.
ہاں ٹھیک ہے، وہ تو اطمینان
یہ ایک لفظ آیا ہے، اس لفظ سے انہوں نے نام رکھ لیا. آل عمران، یعنی سورہ میں ایک جگہ ذکر ہے ان اللہ اصطفى آدم و نوح و آل عمران. اب یہ کوئی سورہ کا مضمون ہے؟
نہیں نہیں،
سورہ میں جو پیغام دیا گیا اس سے اس کا کوئی تعلق
نہیں،
ہے؟
بالکل
کچھ بھی نہیں ہے. یعنی ایک علامت کی حیثیت سے نام آپ نے اپنا لیا. اب اگر انگریزی زبان میں آپ ترجمہ کریں تو دی کو، اس کا کیا تعلق ہے سورہ بکرا کے مضامین سے؟ تو یہ علامتی چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی اسی اصول پر نام رکھے ہیں.
اچھا،
یعنی وہ کوئی اپنے اندر اس نوعیت کی معنویت نہیں رکھتے کہ وہ سورہ میں مضمون کیا ہے اس کو بیان کرے. ہمارے ہاں کیا ہے، عام طور پر لوگوں کو یہ معلوم ہی نہیں کہ یہ سورتوں کے نام ہیں.
جی جی جی،
جلیل القدر اہل علم، مثلا آپ زبخشی کا مقدمہ پڑھیں اور دوسرے لوگوں کو پڑھیں تو وہ بتائیں گے آپ کو کہ یہ سورتوں کے نام ہیں. تو سورتوں کے نام، اسی وجہ سے جب میں نے ترجمہ کیا ہے تو میں نے ترجمہ اس طرح نہیں کیا الف لام میم لکھ دیا، میں نے لکھا یہ سورہ الف لام میم ہے، تاکہ یہ پتہ چلے کہ یہ نام ہے. اچھا، نام کے معنی کیا ہے نہ معلوم ہو آپ کو، کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ مثلا زمین کا نام الارض ہے عربی میں، آسمان کا نام السما ہے. تو نام اپنے مصداق سے پہچانا جاتا ہے، نام میں معنی کوئی اہمیت نہیں رکھتے. لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں تو بے معنی تو نہیں رکھ دیے نا.
جی
تو اس وجہ سے معنی بھی ہے.
اچھا،
مثلا میں اس کی سادہ مثال دوں گا عام آدمی کے لیے. سورہ قلم کا نام اللہ تعالیٰ نے نون رکھا ہے. نون کا مطلب کیا؟ مچھلی.
مچھلی
یعنی عربی زبان میں، بلکہ عربی زبان سے پہلے عبرانی زبان میں، یہ جو حروف تہجی ہیں، حروف ہجا ہیں، یہ اصل میں چیزوں کے نام ہیں. الفابیٹس جن کو آپ کہتے ہیں، یہ اشیاء کے نام ہیں سب کے ساتھ.
یعنی جیم کسی کا نام ہے.
جیم جو ہے وہ جیمل تھا اصل میں، اونٹ کی صورت میں شروع میں. انسانوں نے چیزیں ہی دیکھی ہیں نا، تو اس سے انہوں نے ایک
یعنی سمبلز
بنائے، ایک سمبل بنایا، وہی آہستہ آہستہ جیم کی صورت اختیار کر گیا. تو یہ جتنے بھی ہمارے ہاں حروف تہجی عربی زبان کے، یہ اصل میں ہبریو پس منظر رکھتے ہیں، عبرانی. تو آپ کوئی لسانیات کی اچھی کتاب اٹھائیں تو وہ آپ کو، آپ انسائیکلوپیڈیا بریٹانیکا ہی میں مضمون نکال لیں تو آپ کو بتائیں گے کہ سب چیزوں کے نام ہیں. تمام جتنے حروف تہجی، مثلا بے ہے تو یہ بیت یعنی گھر کی صورت میں ایک شکل بنائی جاتی تھی اس کی.
اچھا،
تو اس سے ظاہر ہے کہ یہ پھر آہستہ آہستہ یعنی امتداد زمانہ سے وہ بیعت ختم ہو گیا، گھر کی سی صورت بھی ختم ہو گئی، اور اس کی ایک علامتی شکل بے کی ہم نے اختیار کر لی. تو ان کی ایک تاریخ ہے. تو قرآن مجید نے اسی پس منظر سے نون مچھلی کی شکل میں بنایا جاتا تھا. تو عربی زبان میں اب بھی نون مچھلی کو کہتے ہیں. مثلا حضرت یونس کا کے بارے میں ذکر کیا نا، ذن نون، مچھلی والا.
جی
اس لیے کہ انہیں مچھلی کے پیٹ میں جانے کی سزا ملی تھوڑے سے مختصر وقت کے لیے.
جی
اب آپ غور کر کے دیکھیں تو اس سورہ میں ان کا ذکر اسی پہلو سے ہوا.
جی ہاں جی.
تو وہاں سے جیسے بکرا کو یعنی گائے کے ذکر کو اٹھایا اور صحابہ نے نام بنا دیا، ہم نے دہر کے لفظ کو اٹھایا اور سورہ کا نام بتا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں سے نون کو اٹھایا اور سورہ کا نام بنا دیا. تو باقی بھی اسی طرح ہیں یہ جتنے بھی ہیں. یہ امام فرائی کی بڑی غیر معمولی تحقیق ہے، یعنی اس نے اصل میں یہ راز ہی کھول دیا ہے حقیقی معنی میں. لیکن اب ہر ہر سورہ میں یہ حروف کیسے منتخب کیے گئے ہیں اطلاق کر کے دکھانا، یہ ایک ایسا کام ہے کہ جس پہ بہت تدبر کرتے رہنا چاہیے اور بتانا چاہیے. لیکن اگر فرض کیجئے کہ یہ راز نہیں بھی کھلا ہے تو یہ معلوم ہو گیا کہ اس میں کوئی یعنی کوئی باطنی سر نہیں ہے، بلکہ حروف تہجی میں سے کچھ حروف کو لے کر ایک دو کہیں تین چار پانچ علامتی حیثیت سے نام بنا دیے گئے ہیں. تو یہ صورتوں کے نام ہیں.
ٹھیک. اچھا، آخری سوال غام صاحب، یہ جو صورتوں کے نام ہیں، اب ہم جب جاننا چاہتے ہیں کہ یہ جو الف لام مثلا الف لام میم تھا، ये किस चीज का सिंबल है, किस चीज की अलामत है। तो कुछ चीजों के तो आपने भी डिफाइन कर दी हैं, लोगों ने कयासी तौर पे लिखे भी हैं हमारे अपने मकतब फिक्र के लोगों ने, लेकिन सवाल मेरा ये है, आखिरी सवाल है कि जब हम कहते हैं कि जुबान जो है वो तवातुर से पूरी की पूरी नस्लें आगे मुंतकिल कर रही होती हैं, तो बाकी पूरे कुरान के अल्फाज के मानी में तो हमें एक दुश्वारी पेश नहीं आती, इनमें क्यों पेश आ जाती है।
इसलिए कि ये बाजी का इल्म है, यानी इब्रानी जुबान, ये अल्फाज, ये हरूफ जैसे बने, ये इनकी हिस्ट्री जो है वो बड़ी हद तक गुम हो गई है। अच्छा, फिर इसमें बहुत से इख्तलाफात भी वक्त के साथ पैदा हो गए।
जी
कैसे पैदा हुए? यानी इब्तदा में मिसाल के तौर पर ऊंट की सूरत में जीम को बनाया गया,
जी
बाद में उसकी शक्ल किसी और जानवर के करीब बना ली गई, तो इख्तलाफात भी पैदा हो गए। तो अब इनकी तहकीक एक मुश्किल काम बन गया है, लेकिन इससे कुरान के मुद्दा पर कोई फर्क ही वाकई नहीं होता। यानी जैसे अगर ये तमाम सूरतों के नाम जो बकरा, आले इमरान, ये आप कुरान मजीद के नुस्खों से निकाल दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ऐसी सूरतों के नाम है।
हम सब यहाँ वक्त का खात्मा होता है। बहुत शुक्रिया। हम कुरान मजीद के तारुफ के हवाले से आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं, चार नशस्तें हो गई हैं। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। बहुत
बहुत
इनायत।
शुक्रिया।